ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبق نمبر 100 آیت نمبر 41 سے 58 سورۃ الانفال. لیسن نمبر 100 آیت نمبر 41-58 سورۃ الانفال. یہاں سے اب ہمارے سبق میں 100 کا لفظ ساتھ لگے گا. چلتے رہیں تو وقت گزر ہی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جہاں آج ہم سبق نمبر 100 پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل میں بھی 100 قدم آگے بڑھنے والا کر دے اور ہم ان ساری چیزوں کو اپنے عمل میں لا سکیں. پارے کا آغاز بھی ہے, سبق بھی نیا ہے, لیکن تذکرہ پیچھے سے ہی ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور جان لو کہ ہر جو کوئی چیز تم مال غنیمت میں حاصل کرو گے تو وہ اللہ ہی کے لیے ہے, پس بے شک اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اور اس پر جسے ہم نے اتارا اپنے محبوب بندے پر فیصلے کے دن, جس روز آمنے سامنے ہوئے تھے دو لشکر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. سورت کے آغاز میں ایک سوال کیا گیا تھا یسلونک عن الانفال کی صورت میں. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرما دیا کہ یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. وہاں تو آپس کے تعلقات کی اصلاح, تقوی, اللہ کا خوف جیسی خوبصورت صفات کا تذکرہ کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ مالی معاملات کی زیادہ فکر نہ کرو. پیسے کہاں سے آئیں گے, کہاں جائیں گے, کیا ہوگا, کون کرے گا, کون کرتا ہے, یہ کنسرن نہیں ہے ایمان والوں کا. ایمان والوں کی نظر تو ہے اپنی اصلاح پر. اللہ تعالیٰ کوئی بھی نعمت دے سکتا ہے, اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں, لیکن تم ڈیزرو کرتے ہو, کیا تم اس نعمت کا حق ادا کرو گے. مال غنیمت کی تھوڑی سی بات کروں گی کہ مال غنیمت کس کو کہتے ہیں. ڈکشنری میں مال غنیمت ہر اس مال کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا جماعت کی کوشش اور محنت سے حاصل ہو. اسلامی اصطلاح میں اس مال کو غنیمت کہتے ہیں جو کفار سے قوت, غلبے اور لشکر کشی سے حاصل کیا جائے. مراد یہ کہ جنگ کی نوبت آئے اور جا کے لڑا جائے اور اس کے بعد پھر وہ مال حاصل ہو. اس کے برعکس وہ مال جو بغیر کسی محنت کے حاصل ہو جاتا ہے, جیسے جزیہ کی صورت میں یا کفار کا کوئی مال اور بغیر لڑائی کے مسلمانوں کے پاس آ جائے تو اس کو مال فے کہتے ہیں. وہ لفظ بھی اسی صورت میں آئے گا, تو وہیں سے ابھی سے اس کو ذہن میں رکھیے. تو پہلے دور میں کیا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی نبی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی طرف بھیجے ان کی ہدایت کے لیے, جب ان کا دشمنوں سے مقابلہ ہوتا, معاملہ ہوتا, تو دشمن کا حاصل کیا ہوا مال ایک کھلے میدان میں رکھ دیا جاتا. آسمان سے بجلی آتی اور اس کو جلا کے راکھ کر دیتی, اور اصل میں یہ ان کے جہاد کے قبول ہونے کی ایک علامت بھی تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان الگ تھی اور آپ کے ساتھ حالات جو پیش ہوئے وہ بھی تھوڑے سے مختلف تھے. تو اس لیے یہاں سے اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں بتاتے ہیں. مکہ کے 13 سالوں میں نہ جہاد ہوا نہ اس کی نوبت آئی, لیکن اس کے بعد جب غزوہ بدر ہوئی, پہلا موقع تھا جس کے اندر جنگ کا موقع آیا, تو مسلمانوں کو پھر فکر ہوئی کہ اب کیا کیا جائے دشمنوں سے جو مال حاصل ہو رہا ہے اس کے ساتھ. تو اس کے بارے میں اب 40 آیات گزرنے کے بعد جواب دیا جا رہا ہے, اور وہ کیا کہ وَعْلَمُوا, جان لو. اور وَعْلَمُوا کا لفظ یہاں بھی آپ دیکھیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ اس بارے میں بہت جگہ علم کی اور جان لینے کی بات ہوتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمیں علم حاصل کرنے کی رغبت دلاتا ہے. جان لو, علم کے ساتھ باتیں کیا کرو, بیکار ایسے سوال جواب میں وقت نہ ضائع کیا کرو. اور چلتے پھرتے, کھیلتے کودتے علم حاصل کرنا یہ علم کی شان نہیں، تو لہٰذا یہاں علم کی شان بتائی کہ جان لو، خوب جان لو۔ ایسے لگتا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب تم اپنے معاملات کو ٹھیک کر چکے ہو، اصلاح ہو چکی، تمہارے دلوں کا تزکیہ ہونا شروع ہو گیا، اب آؤ تمہیں کچھ ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ جو اس سے پہلے نہیں بتائی گئی تھیں۔ اور وہ کیا ہے کہ انما غنمتم من شیئن، جو بھی غنیمت میں تم کو ملے۔ یہاں لفظ من کہہ کے اس کو اور چھوٹا کر دیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال غنیمت میں سے ایک رسی، ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر کسی نے چرا لی تو قیامت کے دن وہ خیانت کا مرتکب ہوگا۔ مال غنیمت میں چوری کو شریعت میں غل کہتے ہیں، غلول، غین لام واو لام۔ تو لفظ من جو ہے اس سے پہلے، بلکہ اگر انما کو دیکھ لیں تو ان پلس ما تھا یہ، اور ما یہاں الذی کے معنوں میں ہے، یعنی الذی، جو بھی کوئی۔ غنیم تم غین نون میم میم، پیچھے بات ہو گئی، بکری کو کہتے ہیں غنم، اسی سے بکریاں تھا۔ غنیم شیئن کہتے ہیں کسی چیز کا بغیر کسی بدلے کے حاصل کرنا، آہستہ آہستہ دشمن سے حاصل ہونے والی ہر چیز کو پھر غنیمت کہنے لگا، کہا گیا۔ ہمارے ہاں ایک لفظ ہوتا ہے مال مفت، دل بے رحم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مال غنیمت کو غنیمت کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ دلا دیا کہ یہ تمہاری اصل طلب نہیں ہے۔ مسلمان کی جنگ نہ تو مال کے لیے ہے، نہ جگہوں کے لیے ہے، نہ پیسوں کے لیے، چاہے وہ علم کا میدان ہو، چاہے وہ جہاد کا میدان ہو۔ جہاں بھی مسلمان کوئی کام کریں گے تو ان کی نیت مال اگر ہوگا تو اللہ کی مدد چلی جائے گی، سستی آنے لگے گی، توفیق چھن جائے گی، جس پہ ہم پیچھے بہت تفصیل سے دیکھ چکے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد صرف اسی گروہ کے ساتھ آتی ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کوئی کام کرنے والا ہو۔ تجارت نہ مقصد ہو، اس کا مقصد کاروبار بڑھانا نہ ہو، وہ گھنٹوں کے حساب سے اپنے آپ کو پرکھنے والا نہ ہو، کیونکہ اللہ کے راستے میں آنے کے بعد جو دل کا سکون اور خوشی ملتی ہے وہ ہزاروں ڈالر خرچ کر کے بھی نہیں مل سکتی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے راستے کے کام بغیر کسی صلے کی امید کے کرنے والا بھی دنیا کے کام کر کے ہزاروں لینے والے سے زیادہ فائدے میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل کا سکون اور خوشی، اور اس کے ساتھ پھر آخرت کے جو درجے ہیں وہ تو ہیں ہی، یہ دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی نہیں ملتے۔ کیونکہ جو بھی چیز ہم کہیں سے حاصل کرتے ہیں کمائی کی صورت میں، بالآخر خرچ کر دیتے ہیں۔ پیسے تو کوئی تھوڑے ہی لوگ اپنے پاس رکھتے ہوں گے، تو کچھ خرچ کرنا ہے نا۔ لگژریس گدے لے لیں گے، لگژریس گاڑیاں لے لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دین کے راستے میں کام کرنے والے کو مفت میں سکون ملتا ہے، اسی لیے ایسی چیز کو پھر غنیمت کا مال کہا گیا۔ جو فرض ادا کرے گا اللہ اس کو دنیا میں دل کا سکون دے گا اور آخرت میں اپنی رحمت دے گا۔ آپ دیکھیے کہ 40 آیتیں گزرنے کے بعد یہ بات کیا بتاتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہر سوال کا جواب فوری دینا ضروری نہیں، یہ لازم نہیں ہے کہ کوئی ادھر سوال پوچھے، راہ چلتے آپ کا گھٹنا آپ کا کندھا پکڑے، ہلائے موڑے سوال پوچھے اور آپ پوری فقہ بیان کرنے لگ جائیں۔ یہ انتہائی غیر عالمانہ طریقہ ہے۔ لوگ تو ہوتے ہی ایسے عامی، لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن جواب دینے والے کو بھی ذرا جواب دینے میں سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ پھر دوسری بات دیکھیے کہ من شیئن کے اندر کمی کی چھوٹی سی بات کر دی۔ من اور ما دو لفظ ہوتے ہیں عربی زبان میں جو کسی چیز کے بہت چھوٹے حصے کو ثابت کرتے ہیں۔ پیچھے ہم بات کر چکے چوتھے پارے کے بالکل شروع میں، لن تنالوا البر حتی ينفقوا مما تحبون، وہاں جا کے آپ دیکھ لیں اپنے نوٹس میں، تو من کے پاس جو ماں تھی اس کا تذکرہ کیا گیا۔ وہاں جو ماں تھی وہی معنی یہاں من کا ہے، یعنی بالکل چھوٹی، مائنیوٹ تھنگ، چھوٹی سے چھوٹی، رسی سے رسی۔ اور مال غنیمت میں سے چھوٹی چیز کا چوری کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کا ایک غلام تھا، لوگوں نے اس کو میدان جنگ میں شہید ہوتا ہوا دیکھا، اور لوگ جیسے فتوی بازی کرتے ہیں اور فوراً فیصلے صادر کر دیتے ہیں، کسی نے یہ بات کہہ دی کہ دیکھو دیکھو جنتی کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک چادر جو اس نے مال غنیمت میں سے چوری کی تھی وہ اس کے اوپر آگ کی بنا کر اڑا دی گئی ہے۔ چوری ویسے بھی بری ہے، کسی ایک انسان کی چوری کرنا بھی برا ہے، لیکن ایک کی چوری کرنا اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ اجتماعی چیزوں کی چوری کرنا۔ ملکی خزانوں کو لوٹنا، آرگنائزیشن کے مال کو لے لینا، دین کے مال کو اپنے ذاتی مصرف میں لے جانا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی ایک انسان کا مال چوری ہوتا ہے، وہ تو پوری کوشش کرتا ہے نا اس کو لینے کی، واپس رپورٹ دکھائے گا، پولیس کو لے کے آئے گا. لیکن بعض دفعہ جو اجتماعیت کے نام پہ فنڈز ہوتے ہیں، اس کا کوئی ایک نہیں ہوتا، کسی کو ڈر تھوڑی ہے اب اس میں کوئی خرد برد کرے. اور دوسری بات ہے کہ احسان بھی بہت ہوتا ہے. ایک بندے نے اپنی چیز رکھی ہوئی گنی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہاں رکھی ہے، تالوں میں ہوتی ہے. لیکن بعض دفعہ کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ جس میں اللہ کے راستے کی چیزیں کھلی پڑی رہتی ہیں، کھلی ہیں، کوئی تالا نہیں، کوئی کچھ نہیں. ایسے وقت میں پھر انسان اگر یہ بات سوچ لیتا ہے کہ اس وقت ایک انسان نہیں، کل قیامت کے دن وہ سارے آئیں گے میری گردن پکڑنے کے لیے، تو پھر تو حقیقت ہے کہ انسان کبھی بھی ایسی چیز کی کوشش نہیں کرتا، اور ہمیشہ اس بارے میں کیوریس رہنا چاہیے. دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو بہت پختہ کرنے کی توفیق عطا فرما. پھر اس کے بعد فرمایا کہ انما غنیمتم من شیئن، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز لو، یعنی اپنی مرضی سے کوئی نہیں رکھ سکتا. حالانکہ آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہی کو ملنے والا ہے، لیکن سب چیزیں جمع کی جائیں گی. امیر لشکر جو ہوتے تھے اس دور کے، آج بھی اگر ہوگا تو جہاد جو بھی جس لیڈر کی یعنی مائیت میں ہوگا، سب کچھ وہاں جا کے جمع ہوگا. پھر وہاں سے آگے کیا ہوگا؟ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس کا پانچواں حصہ اللہ کو دیا جائے گا. آپ امیجن کیجئے کہ مال غنیمت میں سے 5,000 روپے ملے، صرف بات سمجھنے کے لیے، کیونکہ مالے میدان جنگ میں عموماً پیسے تو نہیں آتے. چلیے پیسوں کو چھوڑیں، بکریوں کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ لفظ غنیمت میں غنم کا لفظ آتا ہے. 5 بکریاں چھوڑ کے دشمن بھاگ گئے، اب مسلمان وہاں کھڑے تھے، مسلمان جیت گئے، اب کیا کیا جائے گا؟ فن لِلَّهِ خُمُسَهُ، ان 5 بکریوں میں سے ایک بکری، یہ جو ایک بکری ہے نا اس کو خمس کہیں گے، 1/5. یہ بہت سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ بعض لوگ اس میں بڑی غلط پھر سمجھ نہیں پاتے نا، تو وہ الجھتے ہی رہتے ہیں کہ کس کو کیا ملے گا. اب 4 بکریاں الگ کر دیجیے آپ، صرف 5ویں بکری کی بات ہو رہی ہے ادھر، باقی 4 کو بھی آپ بھول جائیں، ٹھیک ہے؟ کیا ہوگا اس کے خمس کا؟ اس خمس کے پھر کتنے آگے حصے ہوں گے؟ آپ اپنے نوٹس میں ایک چھوٹی سی تصویر بنا لیں، ایسی ڈمی سی، پھر اس کے 5 حصے کریں. پہلے 5 بکریاں، پھر اس کے بعد ایک بکری نیچے نکالی ہے، یہ خمس ہے. اس ایک بکری کے پھر 5 حصے ہوں گے، جس میں ایک حصہ للہ، اللہ کے نام کا، دوسرا والے رسول، رسول کے نام پہ، تیسرا والی ذی القربا، رشتہ دار کس کے تھے؟ رسول کے تھے، اس پہ ہم بعد میں تھوڑی بات کر لیں گے. اگلا والیتاما، یتیموں کا، والمساکین اور مسکینوں کا، اور وابن السبیل. اگر آپ للہ وللرسول کو ایک کر دیں تو 5 بنتے ہیں، اور اگر اللہ اور رسول کے لفظ کو الگ الگ لکھ رہے ہیں تو 6 حصے بن جاتے ہیں اس کے اندر، ان کو دے دیا جائے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی 4 بکریاں کدھر گئیں؟ تو وہ میدان جنگ میں لڑنے والوں کو دی جائیں گی. وہ کس کو کتنی دی جائیں گی؟ یہ سب لکھا ہوا ہے کتابوں میں. پیدل چلنے والے کو 1 حصہ ملے گا، یعنی جو صرف خود گیا، اکیلا جنگ میں لڑا، اس کو ان 4 بکریوں کا 1 حصہ دیا جائے گا، یعنی اس کو کم دیا جائے گا. پھر وہ شخص جس کے ساتھ اس کا اونٹ بھی تھا، سواری کے اوپر گیا، اس کو 3 حصے ملیں گے. یعنی اللہ کا راستہ ایسا راستہ ہے کہ جس میں صرف ایک انسان اپنا ہی حصہ نہیں لے کے آتا، اپنی جانوری، اپنی سواری، اپنے سارے معاملات کو وہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. جس کا گیس لگتا ہے، جس کا پیٹرول لگتا ہے، وہ ساری چیزیں اس کو اس کا حصہ زیادہ ملے گا. اور اس کے بعد آگے کیا ہوگا؟ ایک بکری کی بات ہو گئی. ان کنتم آمنتم باللہ، یہ بانٹ اسی کو پسند آئے گی جس کا اللہ پر ایمان ہوگا. کیونکہ روپے پیسے کے معاملے میں بہت سارے لوگوں کا ایمان بدل جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ پریشان کرنے لگتے ہیں، عجیب و غریب باتیں سوچ کر، اور وہ چیزیں بھی سوچنے لگتے ہیں جو ان کو نہیں سوچنی چاہیے. تو کہا کہ اگر تمہارے اندر ایمان موجود ہوگا تو پھر تو تم اس چیز کو مان جاؤ گے، اس بانٹ کو دل کی خوشی سے مانو گے. اور ومان سلنا علی عبدینا یوم الفرقانی، اور جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر فیصلے کے دن. وما کیا ہے ادھر؟ کیا نازل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے نبی پر؟ فرشتوں کو نازل کیا، اور وہ وقت اور وہ موقع یاد دلایا جا رہا ہے. یہاں سے پھر دوبارہ غزوہ بدر کی طرف بات جا رہی ہے کہ یہ سب کچھ کب ہوا تھا؟ جب ہم نے نازل کیا عبدینا. عبد کا لفظ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا، اور قرآن پاک کا یہ خوبصورت انداز آپ کئی جگہ دیکھیں گے کہ جہاں بھی کوئی خاص واقعہ، کوئی انیوژل بات ہوتی ہے، تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد ہونے میں کوئی شک نہیں، اور آپ کو عبد کہنا کوئی آپ کی توہین کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو ماننا پڑے گا۔ کب کیا تھا؟ یوم الفرقان، فیصلے کے دن۔ غزوہ بدر کو یوم الفرقان کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس دن حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا۔ اس دن ابو جہل کو بھی پتہ چل گیا کہ میں جھوٹا ہوں اور اللہ کا نبی سچا ہے۔ اور اسی طرح یوم الفرقان میں لوگوں کو یہ بات کھل کے سمجھ آ گئی تھی کہ اب اسلام آیا ہی آیا، یہ حق ہے، یہ آئے گا۔ اور یوم التقى الجمعان، جس دن دو گروہ لڑے تھے، آمنے سامنے ہوئے تھے۔ جمعان جماعتن کا تثنیہ ہے، یہ جو اردو میں ہم کہتے ہیں نا جماعت، پہلی جماعت دوسری، وہی لفظ جب عربی میں لکھتے ہیں تو تاء مربوطہ گول تا سے لکھ دیتے ہیں۔ تو کہا کہ دو جماعتیں ملی تھیں۔ کون سی دو جماعتیں تھیں؟ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لشکر تھا وہ، اور دوسرا لشکر تھا ابو جہل کا۔ صرف مشرقین نہیں لکھیں گے کیونکہ مغالطہ ہو جائے گا، کیونکہ ابو سفیان کا لشکر چلا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا مقابلہ ابو جہل کے لشکر سے ہو گیا۔ اور تقا سے مراد یہ کیا ہے کہ اس دن مڈبیر ہو گئی، سامنے آمنا سامنا ہو گیا۔ اور یہ سب کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ کیونکہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بالکل ان پلانڈ قسم کی جنگ تھی، بغیر تیاری کے یہ جنگ ہوئی۔ اس جنگ کی نوبت آ گئی لیکن پہلے سے بالکل امید نہیں تھی کہ یہ ہوگی۔ مسلمانوں کو جب کال ملی تھی تو یہ سوچ بھی نہیں کوئی سکتے تھے کہ یہ جنگ اتنی اہم ثابت ہوگی کہ کل کے دور کے کافر اور مسلمان تو کل کے تھے، آج تک کے لوگ پریشان ہیں۔ آج بھی ہسٹورینز، مستشرقین یعنی غیر مسلم ہسٹری لکھنے والے، غزوہ بدر پر کمنٹس لکھتے ہیں کہ آج تک انسانیت اس بات کا جواب نہیں لے پائی کہ 313 لوگ، ٹوٹی ہوئی تلواریں، 2-3 ہتھیار، 2-4 گھوڑے اونٹ، کیسے 1000 ویل ٹرینڈ اور ویل آرگنائزڈ اور اسلحے سے لیس لشکر کے مقابلے میں جیت گئی۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ اللہ کے کام ہے، جو جب جہاں کروانا چاہتا ہے وہ کروا دیتا ہے، اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ آگے ہم پھر دیکھیں گے غزوہ بدر کی باتیں، لیکن اس پوری آیت میں کچھ چیزیں جو آپ کے سامنے آئیں اس کے اندر مزید تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا پسند کروں گی۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ خمس جو ہے وہ پانچواں حصہ ہے۔ عربوں میں جہاں پہ اسلام آ رہا تھا وہاں کیا رواج تھا کہ جب کبھی کوئی جنگ ہوتی، جنگ ختم ہوتی، اس کے بعد لوٹ مار پڑ جاتی، جس نے جو پکڑ لیا اس کا ہو گیا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ اصول تھا۔ اور چوتھا حصہ جو مال، جو دشمن کے مال کا ملتا تھا نا، وہ سردار کو مل جاتا تھا، دیٹس اٹ، 1/4 سردار کا نکل جاتا، باقی 3 حصے سارے لوٹ کے لے جاتے۔ جو حصہ سردار کے نام پہ نکلتا اس کو مربع کہتے، ربع سے، ربع کہتے ہیں چار کو، ربع، رابع، رابعین، ہاں، تو مربع کہتے۔ اسلام نے جہاں باقی چیزوں کی تصحیح کی، اصلاح کی، وہاں اس مال غنیمت کی بھی اصلاح کی، کیونکہ مسلمان حکومت ٹیکس نہیں لیتی۔ یہ ٹیکسنگ کا سسٹم جو آج ہمیں دنیا میں دکھتا ہے، اسلام کی کا یہ مزاج نہیں۔ اسلام جو کسی بھی مسلمان ملک کے نظام کو چلاتا ہے، اس کا ایک حصہ مال زکوٰۃ کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، وہ صرف مسلمانوں سے لیا جاتا ہے، بہت معمولی ہوتا ہے، 100 میں سے صرف 2.5 روپے لیے جاتے ہیں۔ دوسری مسلمانوں کے ملک کے انتظامات کو چلانے کی چیز جزیہ ہوتی ہے، جزیہ سراسر کافروں سے لیا جاتا ہے۔ کون سے کافر؟ جو کسی بھی مسلمان ملک میں اقلیت بن کر، منورٹی بن کے رہنا چاہیں، وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم امن سے رہیں گے، ہم کوئی خرابی یہاں نہیں پیدا کریں گے، بس آپ ہمیں رہنے کی اجازت دیں، تو اس کے بدلے میں حکومت ان کو پروٹیکشن دیتی، سڑکیں بناتی، ان کے ہیلتھ سیکیور، سیکیورٹی، سوشل سیکیورٹی جو بھی ہوتی ہے، اس کے بدلے میں وہ جزیہ دیتے ہیں۔ یہ دو مختلف کفر، ایک مال صرف مسلمانوں سے، ایک مال صرف کافروں سے۔ اب یہاں تیسرا مال، جس میں مسلمان اور کافر مل گئے، مڈ بھیڑ ہو گئی، اب اس کے بدلے میں جو مال حاصل ہوا، اس کے اندر سے 4 حصے دے دیے لڑنے والوں کو۔ اس کی بات میں نے آپ کو بتا دی، ڈیٹیلز آپ کو بہت ضروری نہیں ہے دینی، کیونکہ نہ آج یہ پریکٹیکلی چیز ہو رہی ہے، اور اگر ہو بھی تو ہم میں سے تو کوئی ایسی جگہ پہ نہیں جائے گا۔ کتابوں میں اس کی بہت ساری تفصیل آتا ہے، لیکن خلاصہ کیا ہے، جو جتنا ڈالے گا اس کو اتنا ملے گا۔ کوئی اکیلا جاتا ہے تو اس کو 1% مل جاتا ہے، اور جو 3 سواری کے ساتھ جاتا ہے اس کو 3 حصے مل جاتا ہے۔ اب رہ گیا پیچھے صرف خمس، پانچواں حصہ، جس کی یہاں بانٹ کا ذکر ہے۔ اس کو بھی دیکھیے کہ پہلی بات، اللہ کے لفظ سے بات شروع ہوئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لفظ اللہ سے یہاں کیا مراد ہے؟ اس پہ کئی مختلف نظریات ہیں. ایک تفسیر کیا ہے کہ اللہ کا نام صرف تبرک کے طور پر ڈالا گیا، کیونکہ آگے جتنی بھی مدود آ رہی ہیں وہ ساری فی سبیل اللہ ہی قیمت میں آتی ہیں، تو لہٰذا لوگ ایک رائے کیا ہے اس کے بارے میں کہ بس اللہ کا نام تبرک پہ، ان فیکٹ جو بانٹ شروع ہوگی وہ للرسول سے شروع ہوگی. ٹھیک ہے، چلیے. دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پہ الگ بھی ہوگا، لیکن دیکھا جائے تو یہی بات درست ہے، کیونکہ آگے ذی القربا، یتامیٰ، مساکین و ابن السبیل، یہ سارے وہی مدود ہیں جن کو فی سبیل اللہ دیا جاتا ہے. دوسرا حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب آپ کو دینے کا حصہ کیا ہے، یہاں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں گے ہم سب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پہ فائز ہونے سے پہلے تجارت کرتے تھے، آپ کاروبار کرتے تھے، آپ کی ضروریات زندگی اپنی محنت کی کمائی سے حاصل ہو رہی تھیں. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی ہوئی، انہوں نے اپنی دولت آپ پہ نچھاور کر دی، آپ نہیں بھی چاہتے تھے لیکن اللہ نے بن مانگے آپ کو اتنی دولت دے دی کہ آپ اس کے ساتھ بالکل اپنے آپ کو فل محسوس کرتے تھے. مکہ کا دور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے گزر گیا، اور اتنی ضروریات تو ہوتی بھی نہیں ہے سچے دیندار کی، اس لیے کسی سے کہنے مانگنے کی ضرورت نہ پڑی. اب بات آ گئی مدینہ پہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انتقال کر چکی ہیں اور ان کی دولت تو اللہ کے نبی نے اس طرح سے رکھی بھی نہیں، ختم ہو گئی. اب ضرورت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے اپنے گھر کا خرچ پورا کریں، آپ کی ایک وقت میں ایک سے زائد بیویاں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے وللرسول میں کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ رکھ دیا. ایک قسم کی آپ کی تنخواہ کہہ لیں، آپ کا خرچ کہہ لیں، آپ کی پاکٹ منی کچھ بھی کہہ لیں، حالانکہ اللہ کے نبی کے لیے یہ لفظ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فلی الاؤ کر دیا اپنے نبی کو کہ آپ اس میں سے ایک حصہ لے سکتے ہیں، جس سے بیوی بچوں، گھر بار، ضروریات زندگی، کھانا پینا، اس کو لیں گے. اور یہ ہوتا رہا، جب بھی کہیں سے غنیمت کا مال آیا پانچویں حصے میں سے پھر ایک حصہ نکال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی ضروریات پہ رہا. اور یہ فیکٹ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ کے نبی پھر اگر کمانے نکل جاتے تو پھر آپ دین کا کام کیسے ہوتا. اسی بنیاد پہ پھر فل ٹائم جو دین کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کرتے ہیں، اگر ان کا مال مال غنیمت یا مال بیت المال میں سے ان کو حصہ ملتا ہے یا تنخواہیں ملتی ہیں، تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں. اگلا سوال اسی بات پہ آتا ہے، اور وہ کہہ کہ اب اللہ کے نبی نہیں رہے، اب کیا کیا جائے گا. جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، سوال پیدا ہو گیا کہ جو خرچہ آپ کا تھا پہلے، اب اس کا کیا کیا جائے. پھر دو رائے ہو گئی مسلمانوں کی. اب دیکھ رہے ہیں کتنی رائے ہیں، کوئی نہیں لڑتا تھا، کوئی اس بنیاد پہ جماعت نہیں بنا کے بیٹھ جاتا تھا، گروہ بندی نہیں کرتا تھا کہ تم نے یہ کہا کہ اللہ کو دینا ہے اور تم کہہ رہے ہو نہیں دینا، چلو بھاگ جاؤ، تم ہو ہی نہیں مسلمان، گیٹ آؤٹ، ہم تمہیں مسلمان نہیں سمجھتے، ہم کافروں کو سمجھ لیں گے، اچھا تمہیں نہیں سمجھتے. اتنے تھوڑ دلے نہیں تھے مسلمان اس دور میں، دوسرے کی رائے کا احترام اور دوسرے کی رائے کا کی عزت کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے، آپ کو جو بات سمجھ آتی تھی کر لیتے تھے. ٹھیک ہے، بالکل یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہوئی. کچھ نے کہا کہ اب یہ حصہ ختم، اور اس لیے آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہ مصرف ختم ہو گیا، لوگوں نے اس حصے کو دینا چھوڑ دیا. کچھ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی کی بیویاں تو موجود ہیں، ان کو دینا چاہیے. یہ دو رائے ہیں، کچھ کہتے ہیں آپ کی بیوی بچوں کو ملتا رہے گا، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ملے گا. لیکن اگلا مصرف دیکھتے ہیں تو بات مزید واضح ہو جائے گی، اور وہ کیا ہے کہ ولی ذی القربا، قرابت والے، یہ کون تھے. تو اس کے بارے میں رائے کیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، بنو ہاشم قریش میں سے جو آپ کے خاندان کے لوگ تھے، ان کو ایک خاص عزت ملی، ایک خاص پروٹوکول ملا، کیونکہ جہاں اتھارٹیز زیادہ ہوتی ہیں، لائبلٹیز زیادہ ہوتی ہیں، وہاں پھر مراعات یعنی فائدے، سہولتیں وہ بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو اس حصے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں بانٹا جاتا تھا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد آپ کا حصہ ختم، تو وہ آپ کی بیویوں کو پھر اس حصے میں سے دے دیتے تھے، کوئی بڑی بات نہیں، کچھ بھی نہیں رہ گیا اس کے اندر. بہرحال کوئی اس دور میں تو مسئلہ بنا نہیں، آج کے دور میں اگر کوئی اللہ کے نبی کی ذات پہ کوئی بات کرتے ہوئے بنا لے تو بنا لے. تو اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، اب پھر وہی بات ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں تو ملا، بنو ہاشم کو ملا، قریش کے ان لوگوں کو ملا، اور اب آپ کے بعد کیا کیا جائے. ہاں، پھر دو سوال اٹھتے ہیں، کچھ نے کہا کہ بس چونکہ اللہ کے نبی کا حصہ ختم تو رشتہ داروں کا بھی ختم، لیکن حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، ہم دیں گے، اہل بیت کو دوسروں سے زیادہ حصہ دیتے تھے، کوئی ضرورت مند ہوتا، کوئی مقروض ہوتا، کسی کی شادی کوئی کرنی ہوتی، کسی کو گھر بنانا ہے، بیوی کو لانا ہے، تنگ دوست ہے، تو اس کی زیادہ مدد کرتے. تو گویا کہ یہ ایک قسم کا ریلیکسڈ مسئلہ چھوڑ دیا گیا، کسی نے اس ایک بارے میں عمل کیا، کسی نے دوسرے پہ کیا، لیکن دونوں طرح کے دلائل موجود ہے، جو اس وقت ہماری ضرورت نہیں، نہ ہمیں اس سے کوئی زیادہ فائدہ ہوگا. پھر آگے والیتام والمساکین وابن السبیل کی بات آ گئی. یہ تو سب کو پتہ ہے، یتیم معاشرے کے کٹے ہوئے لوگ. پوری سورت نساء میں ہم کئی سورت نساء میں کئی بار ان کے بارے میں سن چکے. مساکین وہ ہیں جو ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہیں، کماتے تو ہیں لیکن پوری نہیں پڑتی، ایک طرف سے پاؤں چھپاتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے پاس چاہے کوئی چیز بھی ہو اپنی مال کی ضرورت کی، ان کو بھی دیا جائے گا، اور اسی طرح سے ان کو کرتے کراتے. وابن السبیل، ایسا مسافر جس کا کچھ تھا لیکن اب نہیں رہا، تو اس کو بھی دیا جائے گا. تو یہ تھی اللہ تعالیٰ کی بانٹ. کتنی انصاف والی ہے، کتنی لیگل قسم کی بانٹ ہے. پتہ کیا چلا کہ اجتماعی مام پیسے جو ہوتے ہیں وہ کسی ایک ہی ملکیت نہیں ہوتے، وہ سب کے ساتھ چلیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک دفعہ آپ کے پاس آئیں، کہنے لگی کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ مال غنیمت میں سے کچھ غلام آئے ہیں، یہ خمس میں سے آئے تھے. اللہ کے نبی باپ تھے، نبی بھی تھے، ان کو خمس میں سے ان کا حصہ ملا. حضرت فاطمہ آ گئیں، کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے گھر کے کاموں کی بڑی میں مشکل ہوتی ہے، ایک غلام دے دیں کیونکہ اس کی وجہ سے میں تھک جاتی ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے سامنے تمہاری بھی ضرورت ہے اور میرے سامنے اہل صفا کی بھی ضرورتیں ہیں، جو دین کے لیے ڈیووٹ کر بیٹھے تھے، گھروں کو چھوڑ کے ہوسٹلائٹ ہو چکے تھے، سیکھنے کے لیے آتے تھے. تو آپ نے کہا کہ وہ زیادہ فقیر ہیں اور زیادہ مفلس ہیں، لہٰذا میں ان کو چھوڑ کر تمہیں نہیں دے سکتا. یعنی اللہ کے نبی اپنے حصے کو پھر بانٹ دیتے تھے آگے. کون سا قانون آپ بنائیں گے؟ یہ دلوں کے تقووں کی بات ہے. اگر دل سے مال کی محبت نکل جائے تو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے آتے نہیں. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی. اب آج کے دور میں پریکٹیکلی تو اس میں سے کچھ بھی نہیں، لیکن آج اگر دوبارہ اسلام کا حصہ سارا شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ سب کچھ سامنے آئے گا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنا حساب کتاب رکھتا ہے. ہم بعض دفعہ اپنی طبیعت کی نرمی کی وجہ سے، کبھی سستی کی وجہ سے، کبھی حساب کتاب نہ رکھ سکنے کی وجہ سے مالی معاملات میں بہت ریلیکس ہو جاتے ہیں. انتہائی ناپسندیدہ بات ہے. حالانکہ میں اقرار کروں گی کہ میری اپنی طبیعت میں مالی معاملات کو دیکھنا بالکل نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں جتنا میرے سے زیادہ مال کی اور چیزوں کے معاملے میں کوئی بے پرواہ ہے اتنا کوئی نہیں، کہ مجھے خود نہیں پتہ ہوتا کہ میرے پاس برس میں ہے کتنا اور کتنا نہیں. لیکن میں خود مانتی ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں. اپنی ذات پہ تو ہے، آپ کو پرواہ نہیں، کیئر نہیں، ہے تو ہے، کبھی ہے تو کبھی بالکل نہیں، ہے تو بھی کوئی خوشی نہیں، نہیں ہے تو کوئی غم نہیں. لیکن جب بھی کوئی بندہ کسی اجتماعی معاملے میں آتا ہے تو اس کے اوپر پھر اس کی لکھت پڑت، ایک ایک چیز کا حساب، چھوٹی موٹی چیز یہ رکھنی ہوتی ہے. کیونکہ عموماً دیکھیے کہ آرگنائزیشنز یا ادارے یا جماعتوں میں جو اختلافات اٹھتے ہیں اس کی وجہ مال ہوتا ہے، کیونکہ شیطان اس راستے سے امت کو توڑنا چاہتا ہے. چلیے اب آگے دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر میں ہوا کیا. اب اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں نا، اس کے لیے آپ کو اپنے امیجینیشن کو بہت زیادہ اسٹرانگ کرنا ہوگا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بیٹھتے ہی تصور میں کوئی جگہ لے لیتے ہیں. تو اب بالکل اللہ تعالیٰ ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں میدان بدر کی سیر کروانے لگے ہیں، اور بالکل خطاب کے سیگے ہیں، یعنی ظاہر یعنی حاضر کے سیگے ہیں. اور پڑھنے والے کو بھی ایسے لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، صحابہ کرام کو نہیں، بلکہ یہ بات مجھے اور ہم سب کو کہی جا رہی ہے. کیا تھی؟ اذن تم بالعدوت الدنیا، جب تم دور کے کنارے پر تھے. غزوہ بدر کب ہوا؟ جب ہوا اس کا منظر کیا تھا؟ اذن تم، تم کون تھے؟ انتم جمع کا سیگا نا، انتا کہتے ہیں ایک کو، تو، اور انتم تم سارے، مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے تقریباً 313، تم سارے کدھر تھے؟ بالعدوت الدنیا، دور کے کنارے پہ تھے. عدوہ کا لفظ جو ہے عین دال یا سے ہے، عدین کی جمع ہے، کنارے، سمت اور ٹیلے کو کہتے ہیں، یعنی ایج کے معنوں میں آتا ہے، ایک جانب. اور دنیا کا لفظ جو ہے یہ ادنا سے بنا ہے. جو لفظ دنیا ہے نا ہمارا، اس کا روٹ ہوتا ہے دال نون و، دنوف، دنوف. ادنا دنیا کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ قریب ہے آخرت کی نسبت، اور ادنا یعنی حقیر ہے آخرت کی نسبت. یہاں کس سے قریب اور کس سے دور کی بات تھی؟ مدینہ سے دور۔ مسلمان جب مدینہ سے نکلے، کچھ میل کے فاصلے پہ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں کے مقام پر جو جگہ چوز کی، وہ مکہ سے آنے والوں کی نسبت مدینہ کے قریب تھی۔ اور ذہن میں امیجنیشن میں آ بھی رہا ہوگا نا کہ آپ مدینہ سے نکلے ہیں تو آپ بالکل یہاں آ گئے، ٹھیک ہے؟ اب آپ آ کے، اور وہ مکہ سے آئے تو انہوں نے ادھر پڑاؤ ڈال دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہاں تھا؟ بدر کے کنویں کے پاس تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زن تم بلو دوت دنیا، تم قریب کے کنارے پر تھے، مدینہ سے قریب تھے۔ وہ ہم، اور وہ کون؟ مکہ والے، ابو جہل کا لشکر۔ کدھر تھے؟ بلو دوت القصوہ، دور کے کنارے پر تھے۔ ادوا تو وہی ہے، قصوہ کا لفظ اقصا سے بنا ہے، سب سے دور۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں یہ لفظ آتا ہے، کیونکہ بیت المقدس کے مقابلے میں بیت اللہ کے مقابلے میں بیت المقدس کو مسجد اقصی کہتے ہیں، کیونکہ وہ حرم سے دور ہے، ٹھیک ہے؟ تو مراد وہی ہے کہ یہ مدینہ سے دور تھے۔ اب ہوتا کیا، ہوا کیا؟ ور رقبو اسفل منکم، اور تجارتی قافلہ نیچے کی طرف سا تم سے۔ یہاں رقب کیا ہے؟ ابو سفیان کا لشکر۔ آپ یہ سارے ضمائر پارے پہ لفظوں کے ساتھ لکھ لیا کریں، انشاءاللہ کبھی تفسیر نہیں بھولے گی اگر ضمائر ٹھیک ہو گئے۔ اور اگر کھچڑی پکا لیں گے، کچھ سمجھ آیا کچھ نہ آیا، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، تو پھر واقعی بعد میں مشکل ہوگی آپ کو، ٹھیک ہے؟ رقب کا لفظ پہلے دیکھ لیں، راکب کی جمع ہے، مراد ہے تجارتی قافلہ۔ اور اسفل سین فا لام سے، سفلا سافلین، اسفل و سافلین کا لفظ آتا ہے سورۃ تین میں۔ نشیبی علاقہ مراد ہے۔ تین میل کے فاصلے سے سمندر کی طرف سے قافلہ بچ کے نکل گیا۔ شروع میں انٹروڈکشن میں ہم نے یہ بات سنی تھی کہ ابو سفیان مدینہ کی حد سے نکل گیا، تھوڑا سا اس نے راستہ بدلا، جدہ کی طرف نکل گیا، اور سمندر کی طرف سے ہوتا ہوتا بالکل امن سے مدینہ سے دور اور مکہ کے قریب ہو گیا۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب اس نے یہ پیغام بھیجا کہ ابو جہل اب آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم محفوظ ہیں، لیکن چونکہ اس کی موت اس کو بلا رہی تھی تو وہ آیا، اور پھر آیا اور کبھی جا ہی نہ سکا۔ تو کہا ور رقبو اسفل منکم، جو قافلہ تھا وہ تم سے نیچے تھا اور وہ تمہارے پیچھے رہے گا۔ یہ لفظ جو ادبا ہے نا، یہ اصل میں مؤنث ہے، یا چھوٹا سا لکھ لیں شاید آپ کو فائدہ ہوگا، تھوڑا سا یہ لفظ نیا ہے اور اچھا لگتا ہے کہ جب ایسے لفظوں کو ہم کھولتے ہیں۔ تو ادبا، ان لفظوں کو تھوڑا سا مزید آپ کے سامنے کھولنا چاہوں گی۔ ادوا کہتے ہیں جانب الوادی، وادی کے کنارے۔ آپ کو پتا نا کہ وادی گول چیز ہوتی ہے، چاروں طرف پہاڑ ہوتے ہیں اور بیچ میں پلین ہوتا ہے، تو جو کنارے ہوتے ہیں نا وادی کے، کسی بھی وادی کے، ان کو ادوا کہتے ہیں، اور وادی کی ایک طرف کو ادوا کہتے ہیں۔ اس کو عین کی زیر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ادوا، ٹھیک ہے؟ دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ اگر اس کو عین کی زیر سے پڑھیں تو ادن ہوگا، اور عام لفظ میں ادن ہوگا، ٹھیک ہے؟ ادنیا، دنیا جو ہے نا، یہ ادنا کی مؤنث ہے، دنا یدنو قریب تر ہونے کو کہتے ہیں، اور مراد وہی ہے مدینہ کے قریب والا۔ اب ہوا کیا کہ قافلہ تو بچ کے نکل گیا، اب اگلی بات بڑی پیاری ہے۔ ولو تواعدتم، اور اگر تم سے وعدہ لیا جاتا یا وقت مقرر کیا جاتا، اگر واقعی پہلے سے کیا جاتا، وعدتم میں جو واو کے بعد الف ہے نا، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کرنے والی بات ہے، جیسے معاشرہ لفظ ہے نا، معاملہ، یہ معاملہ عین میم کے بعد جو الف ہے نا، اور معاشرہ میں عین کے بعد جو الف ہے، یہ دو کو ثابت کرتی ہے۔ عربی کا ایک اصول ہے جو آپ کو سمجھنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سے ایک دوسرے کے مقابلے پہ، ایک دوسرے کے معاملے میں وعدہ کیا جاتا، گھر سے نکلتے ہوئے مسلمانوں کو پتہ چل جاتا کہ ابو سفیان کے سونے چاندی سے بھرے ہوئے لشکر سے نہیں، بلکہ ابو جہل کے جدید ہتھیاروں سے لیس لشکروں سے سامنا ہونے والا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولو تواعدتم، اگر لڑائی کے لیے وقت پہلے سے مقرر کر لیا جاتا، لاختلفتم فی المیعاد، تو پھر کیا ہوتا، تم اختلاف کرتے اس وعدے کو پورا کرنے میں۔ یعنی اگر گھر سے نکلتے ہوئے تمہیں بتا دیا جاتا کہ لڑائی بہت ہوگی، سخت معاملہ ہوگا، تو تم تو اختلاف میں پڑ جاتے۔ میعاد کا لفظ مقررہ وقت اور مقرر جگہ دونوں کے لیے آتا ہے، खुलासा यही है कि अगर पहले से प्लान्ड होता कि जंग इतनी ज़बरदस्त होनी है, तो हो सकता है कि मुसलमान अपने असबाब की कमी की वजह से इस बात में मुख्तलिफ ही हो जाते कि जाएं कि ना जाएं, अल्लाह के नबी को ये काम करना चाहिए कि नहीं। ज़िंदगी में ऐसे ही होता है, अल्लाह के रास्ते के कामों में इंसान जब निकलता है ना, तो अगर सारी चीज़ें पहले से हाथ में ले के बैठे ना, अब जेब में पैसे डाल के चीज़ ख़रीदने जाते हैं ना, तो कोई नहीं मिलेगी। और खाली जेब होती है तो कभी कभी चीज़ आपकी झोली में पड़ जाती है। जो लोग दीन के रास्तों में पहले से शर्तें बांध के कोई काम करते कराते हैं ना, तो अक्सर काम नहीं हो पाते। अल्लाह ताला ने जिस तरह बदर की फतह इतने भोलपन में इतनी मोहब्बत से मुसलमानों की झोली में डाल दी, हर दौर में अल्लाह ताला की यही सुन्नत है। जब एक इंसान सच्चे दिल से अल्लाह के रास्ते में निकल आता है, तो अल्लाह ताला फतुहात को, खुशियों को और नेमतों को उसकी झोली में डाल देता है। शर्त क्या है कि एक इंसान अपने आप को पूरे का पूरा अल्लाह के हवाले कर दे। कहा कि अल्लाह ने नहीं बताया, इससे क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि बास दफ़ा खिलाफे तवक्को हालात भी दीन में पेश आ जाते हैं। बास दफ़ा ऐसी कमिटमेंट कर ली जाती है जिसको निभाना पड़ता है। ये वक्त बहुत ही ज़्यादा इख्तलाफात को हवा देने वाला वक्त होता है। किसी भी गिरोह में काम करने वालों में फूट पड़ती ही ऐसे वक्तों में। छोटी सी आपको घरेलू मिसाल देती हूँ, क्योंकि दीनी मिसालें ज़्यादा समझ नहीं आती, क्योंकि हमारा मिजाज ही नहीं है। मसलन आप देखिए कि घर में बेगम थी और मियाँ साहब बग़ैर मशवरा किए दावत दे के आगे 50 मर्दों को। बस आगे आप खुद ही समझ जाएंगे। इस बात इसलिए मैंने कहा कि ऐसी मिसालें बड़ी अच्छी समझ आती हैं, लेकिन कभी अचानक आ जाते हैं तो कर लेते हैं हाँ, और पता लग जाए ये जो अचानक आए हैं ये असल में मियाँ के बुलाए हुए थे, तो लख तलफ तुम फिल्मियात, फिर उस दिन रात को लड़ाई होती है हाँ, इख्तलाफात आते हैं। अच्छा गिरोह कौन सा होता है? फतह हो के शिकस्त, कामयाबी हो के नाकामी, टारगेट बड़ा हो या बुरा हो, आपस में ना झगड़े, काम करने वालों के बारे में बदगुमान ना हो। ये ना कह नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था, हमारा हाल क्या है कि सारे सीधे गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी अच्छी चल रही है, एकदम बेचारे ड्राइवर ने नहीं देखा और ज़रा से बम्प आ गया और वहाँ झटका लगा, तो सब कहते देख के चलना था, इधर क्यों गए, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। सारे सीधे बैठे होते हैं, ज़रा मोड़ खा के घूमे वो कहते हैं आपकी गाड़ी में बैठ के तो मुझे चक्कर आते हैं। जूँ ही हालात बिगड़ने लगते हैं ना, तो इख्तलाफात शुरू होते हैं। और अल्लाह के नबी का ये कारनामा था, आपने एक ऐसा गिरोह तैयार किया। और ये गिरोह कब तैयार होता है? जब मकसद पे नज़र होती है, क्या चाहिए, क्या हालात हैं, क्या इस वक्त की ज़रूरत है, क्या इस वक्त फ़ैसला लेना है। वो ये नहीं कहते हमसे नहीं पूछा, हमें नहीं शामिल किया, अभी क्या ज़रूरत है, अभी ये नहीं वो नहीं, और अभी कर लें और ना करें। बस वो कहते हैं जो अल्लाह चाहे वही होगा। अपने आप को पूरे का पूरा अल्लाह ताला के हवाले करने वाला इंसान यकीनन अल्लाह की तरफ से फिर मदद पाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्या अल्लाह को नहीं पता था? नऊज़ु बिल्लाह के ग़ज़वा बदर में अबू सुफियान के लश्कर से नहीं, अबू जाहल के लश्कर से मुकाबला होगा, बिल्कुल पता था। कान में फ़रिश्ता आके कह जाता अल्लाह के नबी के कि ज़रा ज़हनी तौर पर तैयार रहिएगा, और अल्लाह के नबी कान में कह देते अबू बकर के, नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? इसलिए कि वला के लिए यक़दी अल्लाह अमरन का नमफ़ूला। अल्लाह कि ये बिला इरादा जंग, ये बग़ैर तैयारी के चीज़ क्यों थी? ताकि अल्लाह कर दिखाए वो काम जो उसने कर दिखाना है। अल्लाह पे डाल के देखें, वो करके दिखा देगा। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तो अपने काम करके दिखा, तो हमसे कोई आम काम करा जो सिर्फ तेरे लिए हो, और उस काम की आसानियाँ, उस रास्ते की मुश्किलात को तू खुद ही निपट ले। हम पे ना हमें डाल, हमें इंसानों के बस में ना डाल, इंसान कुछ नहीं कर सकते। जब भी हालात मुवाफिक होते हैं ना, तो सब खुश होते हैं। ज़रा मुवाफिक हालात ना मुवाफिक में बदल जाते हैं तो लोग घबराते हैं, शैतान भी वसवसे डालता है। तुम्हारी तो अल्लाह को परवाह नहीं, तुम्हें खाम खा मैदान बदर में ला के खड़ा कर दिया। पीछे बात हुई ना कि शैतान की गंदगी दिलों में आने लगी थी। तो अक्लमंद वो शख्स है कि ऐसे मुश्किल झटकों में, जब गाड़ी झटके दे, जब चक्कर आने वाले, उस वक़्त भी के नो प्रॉब्लम, अल्लाह हमें पक्का करना चाहता है। ये अल्लाह का फ़ैसला तो हो गया। और जो लोग तकदीर के मुनकर होते हैं ना, वो हमेशा ही खुद को भी कोसते हैं और दूसरों को भी कोसते हैं। अल्लाह ताला रिस्क देकर मुसलमानों को कामयाब करना चाहता था। देखिए, क्या जहाज़ रिस्क के बग़ैर उड़ता है? कितने लोग जान की बाजी खेल, जान की बाजी लगा के जहाज़ पे बैठते हैं ना, और रिस्क लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह चंद घंटों के बाद बच जाते हैं। जो गाड़ियों में बैठते हैं चारों तरफ दूसरी गाड़ियों में घिरे होते हैं, हल्की सी ड्राइवर की गलती जान ले सकती है। आप कहते हैं हमें रिस्क नहीं लेना, तो घर में बैठे रहेंगे, नहीं कहीं जाएंगे ना, काम नहीं होगा। दीन के कामों में भी बहुत बड़े बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं, जैसा कि आपने लिया हुआ है। हाँ, करना पड़ता है ना, हो गए ना 10 पारे, होने लगे हैं, अगले 20 भी हो जाएंगे। क्यों हिम्मत टूटे, क्यों कमी है? अल्लाह ने आज हाथ पकड़ा है, अल्लाह ताला दूसरा हाथ भी पकड़ लेगा। बस अल्लाह पे मामले डाल दें, जितनी लिल्लाहियत आएगी, जितना अल्लाह के ऊपर नज़रें लगेंगी, आपके टेस्ट भी आसान, आपके असाइनमेंट भी आसान, सबक भी आसान। और नहीं होगा तो ना सही, हम तो कोशिश करने वाले, हमने तो नाम लिखा दिया। छोटा काम हो या बड़ा काम, हर उड़ान के अंदर रिस्क है। जो उड़ना चाहते हैं, जो मुआशरे के लिए कारामत बनना चाहते हैं, उनको रिस्क लेना पड़ेगा। वो घर वालों की नाराज़गी का रिस्क लेंगे, वो कई रिश्तेदारों के साथ अपने आप को मिसफिट फील करेंगे, लेकिन ये होगा। दुनिया में कोई चीज़ जो कामयाबी का नाम लेती है, वो नाकामियों से गुजरे बगैर कभी नहीं हुई। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने बता दिया, अगर सिर्फ आसानियाँ ही इंसान को कामयाब करती तो सबसे ज़्यादा आसानियाँ नबी पर आती, जो कि नहीं आई। तो कहा कि हमने तो दो टोक फैसला कर दिया, अमरन मफूला। ऐसे लगता है कि जैसे कोई कील ठोक दे किसी दीवार में, हो गया, करना है, ये होगा, और अल्लाह ने कर दिया। 313 जीत गए, 1000 हार गए। अल्लाह इसे साबित क्या करना चाहते थे, लिया हलिका मन हलका अम बैजीनतिन, ताकि हलाक हो जाए जिसको हलाक होना है, लेकिन हो दलील के साथ। वयह्या मन हय्य अम बैजीनतिन, और ज़िंदा रहे वो जिसको ज़िंदा रहना है दलील के साथ रहे। सुबहान अल्लाह, इतना प्यारा अल्लाह ने असूल बता दिया। ये है अल्लाह का प्लान। अल्लाह आइंदा हालात के लिए ऐसा गिरोह तैयार करना चाहता था जो सिर्फ दलील के बुनियाद पर साथ दे हक का, तासुबात के नाम पे साथ ना दे, गिरोही बुनियाद पे साथ ना दे, कौमी बुनियाद पे साथ ना दे, ख़ानदानी बिरादरी के नाम पे साथ ना दे कि फ़लाँ मेरे गांव का है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। नहीं, अल्लाह का दीन दलील का दीन है। जिस चीज़ की दलील आ गई, पता चल गया ये बात सही है, इस बात के बग़ैर गुजारा नहीं, फिर वो कहते हैं ना कि सारी खुदाई भी नाराज़ है तो होती रहे। फिर मैं मुतमईन हूँ, मैंने जो रास्ता पकड़ा है मुझे नहीं कोई पीछे कर सकता। तुम्हें नहीं पसंद, पीछे हो जाओ। तुम्हें नहीं अच्छा लगता, मत करो ये काम, मुझे करके रहना है। मैं रहूँ ना रहूँ ये काम होगा। ये है अल्लाह का प्लान। और बदर की ज़मीन पे सहाबा की वो फसल उगी कि जिसने अल्लाह के नबी के बाद फिर डोलती हुई उम्मत को थाम लिया। अगर ये बदर ना आया होता ना अल्लाह के नबी के सहाबा की ज़िंदगी में, तो आपके मंजर से हटते ही इस्लाम बिखर चुका होता, पहले डिसऑर्गेनाइज होता, टूटता फूटता, फिर सबको अपनी मजबूरियां याद आती, फिर सबको कहते अब सबको अपनी थकन याद आती, और चंद दिन जोश जोश में काम करके फिर एक एक करके मसलियतों का शिकार हो जाता, मजबूरियों का शिकार हो जाता। लेकिन अल्लाह ने नबी की ज़िंदगी में लीडर के सामने बता दिया, देखो आए हो तो नबी के लिए मत आना, आए हो तो अल्लाह के नबी को खुश करने मत आना, आए हो तो दलील के साथ आना, और जाते हो तो जाने की दलील तो देकर जाओ। लेकिन अफसोस की बात है, आते हुए तो लोग कई दलाइल मांगते हैं, लेकिन जाते हुए बताते भी नहीं। ये मुसलमानों का इस वक्त का अलमिया है। कोई जॉब छोड़ेंगे तो उसके लिए भी रिज़ाइन करते से पहले देखेंगे कि क्या कमिटमेंट है। कोई घर छोड़ेंगे तो लीज देखेंगे टूटने का वक्त है कि नहीं, पेनल्टीज़ है तो देंगे, टिकट कैंसिल कराएंगे तो सोचेंगे कि इसका कुछ रिफ़ंड मिलना है कि नहीं, और दीन का काम बैठे बैठे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह हम नहीं हैं। और ये सलाम भी जिसको नसीब हो जाए बात, तो सलाम में मुतारका भी नहीं करते। कोई दलील नहीं, कोई दावा नहीं, क्योंकि अल्लाह का दीन का काम है, कर लेगा खुद ही। फ़ज़ बनता व रब्बू का फ़कातिला, बनी इसराइल का जुमला, जाओ अल्लाह और रसूल तुम लड़ लो खुद ही, हम बैठे हैं घर में। अब थक गए, घर के तकाजे आ गए, बच्चों के आ गए, माल के आ गए, दुनिया के आ गए, हम नहीं कर सकते इस काम को। खुदा हाफिज़। कवैनल्लाह लसमीउन अलीम, वो खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। ऐसा गिरोह बना कि पहाड़ों के साथ टकराता तो पहाड़ टूट पड़ते। अल्लामा इकबाल की मुझे नज़म याद आ रही इन आयतों को पढ़ते हुए। موقع ہوا تو آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ، کہ یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے، جنہیں بخشا ہے تو نے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پہاڑ سمٹ کر جن کی ہیبت سے رائی۔ یہ گروہ اللہ چاہتا ہے بنانا، یہ بننا ہے آپ نے اور میں نے، پھر کام ہوگا۔ ٹوٹے ٹوٹے آدھے دل والے لوگ کام نہیں کرتے، وہ پڑھ ہی نہیں سکتے، آگے پڑھائیں گے کہاں؟ جو دین سیکھنے کے لیے نہیں آ سکتا، وہ کل سکھانے کے لیے کیسے آئے گا؟ جو گھر کے کمفرٹ میں دین لینا چاہے اور دین سیکھنے کے لیے چند قدم چل کے، چند مجبوریوں کو دور کر کے نہ آئے، کل وہ سکھانے اور اس میں مدد کرنے کے لیے کہاں آئے گا؟ کوئی کسی درجے پہ نہیں وہ پہنچ سکتا۔ بچہ اگر 8-10 سال تک فجر کے بعد اٹھ کے اسکول نہ جائے، تو کل جاب ملنے پہ 6 بجے گھر سے اٹھ کے کیسے جائے گا؟ لاڈوں میں پلے بچے جاب کیا کاروبار بھی نہیں کر پاتے۔ اللہ کا دین بھی صرف لاڈلے لوگ نہیں کرتے، سینسٹیو لوگوں کے بس کا یہ کام ہی نہیں، وہ یہیں سے پلٹ جائے جس سے جاں ہو پیاری۔ یہ تو کانٹوں کا سفر ہے، انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، کہ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں اللہ کا دین بھی ملے اور ہماری دنیا بھی نہ چھوٹے، ہماری نیند بھی نہ چھوٹے، ہمارے بستر بھی نہ چھوٹے۔ گھر سنیں گے اور وہ بھی بیڈ پہ بیٹھ کے کوئلٹ کے اندر، پتہ ہی نہیں چلے گا، اور نیند آ جائے گی، اور جب آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ کلاس ختم ہو چکی ہے۔ ایسے لوگ پلٹ جائیں، لیہلک من ہلکا، دیکھیے اللہ ہلاکت کہہ رہے ہیں۔ تم بدر کے میدان سے نکلنا چاہتے تھے، آتے نہ اگر تمہیں پتہ چلتا، تمہیں نہیں پتہ یہ تمہاری ہلاکت ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم پیچھے پڑ چکے، ولا تلکو بیدی کملا تہلکا، وہاں بھی جہاد کی بات ہے سورہ بقرہ میں، مت اپنے آپ کو ہلاکت میں کرو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ کیوں؟ ترک جہاد اور ترک انفاق، اللہ کے راستے کی محنت کو ترک کر دینا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے رک جانا قوموں کی موت ہوتا ہے۔ قومیں ایسے نہیں مرتی، قومیں تب مرتی ہیں جب ان کے حوصلے مر جاتے ہیں، ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔